عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سجد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المطهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آئیے کچھ عرض کرنے سے قبل، حضور سرور کائنات، فخر موجودات، تاجدار کونین، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم پیغمبرا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاتم و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ مسلسل 3 ہفتوں سے نام نہاد فرقہ غیر مقلدین کے باطل عقیدوں کا رد کیا جا رہا ہے. آج یہ چوتھا بیان ہوگا. قرآن مقدس کے آیتوں سے اس مسئلے کو اور اس عقیدے کو واضح کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے عطا سے اس کے محبوب پیغمبر بھی مدد فرماتے ہیں، انبیاء کرام بھی مدد فرماتے ہیں، اور اللہ کے مقرب نیک بندے بھی مدد فرماتے ہیں. یہ عقیدہ رکھنا قرآن و حدیث کے خلاف نہیں، بلکہ عین قرآن و حدیث کا منشا ہے. اس کا بیان قرآن و حدیث میں موجود ہے. اعلیٰ حضرت، عظیم البرکت، مجدد دین و ملت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی قسم کے گمراہ فرقوں سے بچانے کے لیے یہ فرمایا: سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. یہ جو تجھ کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے، مار ہی رکھے گا. یہ جو تجھ کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے، مار ہی رکھے گا. ہائے مسافر دم میں نہ آنا، مک کیسی متوالی ہے. ہائے مسافر دم میں نہ آنا، مک کیسی متوالی ہے. اور ایمان کتنا قیمتی ہے، فرماتے ہیں: سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے. سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے. تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، تیری مت ہی نرالی ہے. تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، تیری مت ہی نرالی ہے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیے چوروں کی رکھوالی ہے. ایک مرتبہ درود پاک نذرانہ پیش کریں: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پچھلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ اس گمراہ فرقے کی بے شمار چالوں میں سے اور مکاریوں میں سے ایک چال یہ بھی ہے کہ قرآن مقدس کا وہی حصہ پیش کرتے ہیں جس سے مطلب نکل آئے۔ یہ لوگ اپنے اس گمراہ کن عقیدے پر سورہ کہف کی آیت نمبر 26 پیش کرتے ہیں جس میں اللہ نے فرمایا وما لہم من دون اللہ من ولی، فرماتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے فرمایا وما لہم من دون اللہ من ولی کہ ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ اب یہاں جو لہم آیا ہے مفسرین فرماتے ہیں اہل السماوات والارض، یعنی آسمانوں اور زمین والوں کے لیے صرف اللہ ہی مددگار ہے، اس کے سوا کوئی اور مددگار نہیں۔ اب یہاں پر اس آیت کریمہ کو پیش کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں دیکھو اللہ نے فرما دیا، قرآن میں فیصلہ آ گیا کہ اے بندو میرے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں، نہ زمین میں تمہارا کوئی مددگار ہے، نہ آسمان میں تمہارا کوئی مددگار ہے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں جب اللہ نے فیصلہ فرما دیا تو یہیں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ انبیاء مددگار نہیں ہے، اولیاء مددگار نہیں ہے، صحابہ مددگار نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ یا کسی اور کو مددگار مانتا ہے تو اس قرآن مقدس کی آیت کا، قرآن مقدس کی اس آیت کا وہ انکار کرنے کی وجہ سے مشرک و کافر مرتد ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے فیصلہ فرما دیا کوئی مددگار نہیں سوائے اللہ کے، یعنی میرے علاوہ کوئی مددگار نہیں، اور تم لوگوں نے پیغمبروں کو مددگار بنا رکھا ہے، تم لوگوں نے انبیاء کو مددگار بنا رکھا ہے، تم لوگ اللہ کے پیغمبروں سے فریاد کرتے ہو، غوث خواجہ سے خواجہ سے فریاد کرتے ہو، جب یہ لوگ مددگار ہی نہیں ہے، صرف اللہ مددگار ہے، تو ان کی بارگاہوں میں کیوں جاتے ہو، ان کے بارگاہوں میں ہاتھ کیوں پھیلاتے ہو، ان سے دعائیں کیوں مانگتے ہو، ان سے فریاد کیوں کرتے ہو؟ یہ فریاد کرنا، یہ دعا مانگنا، یہ ان کی بارگاہوں میں جانا اور ان کو مددگار اور ولی تصور کرنا، یہ قرآن مقدس اس آیت کے سراسر خلاف ہے۔ بس یہ ایک آیت پیش کر دیتے ہیں بس۔ حالانکہ قرآن مقدس ہی میں متعدد مقامات پر اس آیت کے علاوہ اور آیت کریمہ موجود ہے جن میں خود اللہ رب العزت نے اپنے علاوہ اپنے محبوب کو مددگار کہا ہے۔ محبوب تو خیر محمود ہے، وہ تو خلقہ ولی ہے، وہ تو سردار دو جہاں ہے، ان کو چھوڑے اللہ نے محبوب کے علاوہ اپنے نیک بندوں کو بھی مددگار فرمایا ہے، فرشتوں کو بھی مددگار فرمایا ہے، انبیاء کو بھی مددگار فرمایا، صحابہ کو بھی مددگار فرمایا ہے۔ اور اصول یہ ہے کہ جب قرآن مقدس میں دو طرح کی آیتیں ہوں، آیت انکار بھی ہو اور آیت اس بات بھی ہو، کسی آیت سے کسی عقیدے کا انکار ہو رہا ہو اور بے علمی اسی عقیدے کا انکار، بے علمی اسی عقیدے کا اس بات کسی دوسری آیت سے ہو رہا ہو، تو پھر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ دونوں آیتوں میں ٹکراؤ میں تضاد ہے۔ قرآن مقدس میں ٹکراؤ نہیں، کوئی عقل مند ہی جو عقل مند ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کی باتوں میں ٹکراؤ نہیں ہوتا، وہ ایک جیسی بات کہتا ہے، ایسا نہیں کبھی کچھ کبھی کچھ۔ تو اللہ جو حکم الحاکمین ہے، ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کی باتوں میں ٹکراؤ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ آیت کریمہ لیں آپ جس میں اللہ نے فرمایا وما لہم من دون اللہ من ولی، اللہ کے علاوہ آسمان و زمین والوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، تو جس خدا نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے وہی خدا دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو تمہارا کوئی مددگار نہیں، صرف اللہ ہے، اس کے رسول ہیں، اور نماز پڑھنے والے، زکات دینے والے نیک اللہ کے بندے ہیں، یہ تمہارے مددگار، ان کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اب دیکھیے اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا مددگار اللہ ہی ہے، وہ رسول ہوں اور اس کے رسول ہی ہیں، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، اور وہ لوگ وہ صاحبان ایمان بھی تمہارے مددگار ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، زکات دیتے ہیں اور جو رکوع کرنے والے ہیں، یعنی جو نیک بندے ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، وہ بھی مددگار ہیں، وہی مدد کرنے والے ہیں۔ اب دونوں آیتوں میں ٹکرا ہوا، ایک آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے زمین و آسمان والوں کے لیے کوئی مددگار نہیں، جس کے وہابیہ پیش کرتے رہتے ہیں، لیکن دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا
کہ میں بھی مددگار ہوں, میرے محبوب بھی مددگار ہیں, اور میرے نیک بندے بھی مددگار ہیں. اب کیا یہاں کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے قرآن مقدس میں ٹکراؤ ہو گیا, قرآن مقدس کی آیتیں ایک دوسرے کی رد کر رہی ہیں, قرآن مقدس کی آیتیں ایک دوسرے کی دفاع کر رہی ہیں؟ ہرگز اللہ کے کلام میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہو سکتا, کوئی کلام اللہ کے کلام میں کوئی تضاد قائم نہیں ہو سکتی. لہذا ہم اہل سنت والجماعت دونوں طرح کی آیتوں کو مانتے ہیں. جن آیتوں میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے, ہمارا ایمان ان آیتوں پر بھی ہے, اور جن آیتوں میں یہ کہا گیا کہ اللہ کے علاوہ اس کا پیغمبر بھی مددگار ہے, اس کے نیک بندے بھی مددگار ہیں, ہمارا ان پر بھی ایمان ہے, اور ہم اس کی تشریح یوں کہتے ہیں, اس کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات مددگار ہے, وہ کسی کے دینے سے مددگار نہیں ہے, کسی کے عطیے سے مددگار نہیں ہے, وہ ذاتی ہے, وہ ازلی ہے, ابدی ہے, وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا, وہ اپنی ذات مددگار ہے, اور اس کے جو پیغمبر مددگار ہیں, اس کے نیک بندے مدد کرنے والے ہیں, یہ اللہ کے عطا سے مدد کرنے والے ہیں, اللہ کے دینے سے مدد کرنے والے ہیں. ہمارا ایمان اس آگ پر بھی ہے, اور ہمارا ایمان اس آگ پر بھی ہے. اور جو لوگ اس آگ کی تشریح کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا, اللہ کے علاوہ کوئی امداد نہیں کر سکتا, جو ایسا عقیدہ رکھے گا وہ کافر مشرک ہو جائے گا. وہ خود قرآن مقدس کی اس آگ کا انکار کرنے والا ہے, جس میں اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب بھی مدد کرنے والے ہیں, اور میرے نیک بندے بھی مدد کرنے والے ہیں. قرآن مقدس میں ہر طرح کی آیتیں موجود ہیں, آیتیں اس بات بھی موجود ہیں اور آیتیں انکار بھی موجود ہیں. ان لوگوں نے آیتیں انکار کو لے لیا اور آیتیں اس بات کو تر کر دیا, جس کی بنیاد پر یہ کافر و مرتد ہو گئے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں انبیاء کرام کے ولی ہونے کا, یعنی ان کے مددگار ہونے کا عقیدہ جو ہم رکھتے ہیں, یا حضور سے ہم فریاد کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ حضور مدد کرتے ہیں, فریادوں کو سنتے ہیں, تو ہمارا عقیدہ یہ ہے, ہم بار بار یہ واضح کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے عطا سے حضور مدد فرماتے ہیں, اللہ کے دینے سے حضور مدد فرماتے ہیں, اللہ کا مدد کرنا ذاتی طور سے ہے, اور حضور کے مدد کرنا یہ اللہ کے عطا سے ہے. اس کے باوجود یہ شرک کے فتوے لگا رہے ہیں, اس کے باوجود یہ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں. تو شرک تو اسی وقت ہوگا جب دونوں مساوات ہو, تو گویا کہ یہ لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں جس طریقے سے حضور اللہ کے عطا سے مدد کرنے والے ہیں, اللہ بھی معاذ اللہ کسی کے عطا سے مدد کرنے والا, تبھی تو شرک ہوگا, ورنہ شرک کیسے ہو جائے گا؟ تو یہ لوگ کہتے ہیں آسمان زمین میں کوئی مددگار نہیں, صرف اللہ مددگار ہے, اور اس آیت کریمہ سے واضح ہوا کہ اللہ کے علاوہ اس کے محبوب بندے ہی مدد کرنے والے ہیں. جہاں تک آسمان والوں کی بات ہے, فرشتوں کی بات ہے, تو اللہ نے خود دوسرے مقام میں فرمایا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. بے شک اللہ اپنے محبوب کا مدد کرنے والا ہے, جبریل امین مدد کرنے والے ہیں, اور جبریل امین کے بعد صالح المؤمنین نیک بندے, اللہ کے نیک بندے مدد کرنے والے ہیں, اور اس کے بعد فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں. اب اندازہ فرمائے سورہ تحریم کی آیت کریمہ ہے, اس کا کیا جواب دیں گے آپ, جس میں اللہ نے مدد کو اپنی ذات میں منحصر نہیں فرمایا, اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب کے مددگار میں خود ہوں, اور میرے نیک بندے مددگار ہیں, اور میرے نیک بندوں کے ساتھ میرے تمام فرشتے مددگار ہیں, جبریل امین مددگار ہیں, اور میں نے کہا کہ آسمانوں میں کوئی مددگار نہیں, زمینوں میں کوئی مددگار نہیں ہے, صرف اللہ مددگار ہے, اس کے علاوہ کسی کو مددگار ماننا یہ کفر شرک ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ نے زمین والوں کو بھی مددگار کہا ہے, آسمان والوں کو بھی مددگار کہا ہے. چنانچہ ہمارے علماء فرماتے ہیں, مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جو صالح المؤمنین کا لفظ آیا ہے, وصالح المؤمنین یعنی مومنوں میں جو صالح ہیں, نیک مومن ہیں, یہ بھی اپنے محبوب اور اپنے آقا کی مدد کرنے والے ہیں, یعنی حضور کی مدد کرنے والے ہیں. تو علماء مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں صالح المؤمنین سے دو ذاتیں مراد ہیں, سیدنا صدیق اکبر کی ذات مراد ہے, اور حضور سیدنا فاروق اعظم کی ذات مراد ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ صدیق اکبر یعنی میرا جو بندہ ابو بکر صدیق ہے, جو میرے محبوب کے اپنا غلام ہے, یہ بھی مدد کرنے والے ہیں, اور فاروق اعظم کو بھی اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی مدد کرنے والے ہیں. تو یہ زمین والے ہو گئے, اور آسمان والے اللہ نے فرمایا جبریل ہو, اور جبریل مدد کرنے والے ہیں, والملائکہ بعد ذلك ظہیر, اور ان کے بعد ملائکہ بھی مدد کرنے والے ہیں, وہ آسمان کی مخلوق ہے. تو اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ میری عطا سے زمین والے بھی مدد کرنے والے ہیں, اور میرے دینے سے آسمان والے بھی مدد کرنے والے ہیں. اب کہاں ہیں وہ لوگ جو اس آیت کریمہ کو لے کے یہ بکواس کرتے ہیں کہ نہ زمین میں کوئی مددگار ہو سکتا ہے, آسمان میں بھی کوئی مددگار ہو سکتا ہے. مدد کرنے والا چاہے وہ زمین والوں کی مدد کرنے والا ہو, چاہے وہ آسمان والوں کی مدد کرنے والا ہو, صرف اللہ رب العزت ہے. ہم کہتے ہیں اللہ تو اور مدد کرنے والا ہے ہی ہے, وہ تو خالق ہے, وہ تو پیدا کرنے والا ہے, لیکن اس نے اپنے کچھ مددوں کو کچھ بندوں کے مخصوص فرما لیا ہے اور اس کی عطا سے اس کے مخصوص بندے بھی مدد فرمانے والے ہیں. صدیق اکبر حضور کے خادم غلام ہیں, فاروق اعظم حضور کے خادم غلام ہیں, جبریل علی حضور کے جاری کش ہیں, حضور کی بارگاہ کے اندر خادم ہیں, تمام فرشتے حضور کی بارگاہ کے غلام ہیں. جو فرشتوں کا عالم یہ ہے, جبریل علی کا عالم یہ ہے کہ وہ مددگار ہیں, وہ مدد کرنے والے ہیں. یہ کسی انسان کا فیصلہ نہیں, یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے, پروردگار عالم کا فیصلہ ہے. جب اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ جبریل علی مدد کرنے والے ہیں, فرشتے مدد کرنے والے ہیں, صدیق اکبر مدد کرنے والے ہیں, فاروق اعظم مدد کرنے والے ہیں, تو فیصلہ کسی انسان کا نہیں ہے, یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے. جب حضور کے غلام مدد کرنے والے ہیں تو حضور کی شان کتنی اعلیٰ ہوگی, حضور کی شان کتنی بلند ہوگی, حضور کتنے اعلیٰ مقام فائز ہوں گے, اور حضور کس اعلیٰ طریقے سے اپنے محبوب غلاموں کی مدد کرنے والے ہوں گے, اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. جب ان کے گدا بھر جاتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, جب ان کے گدا بھر جاتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. چاہے تو اشارے سے اپنی کالا ہی پلٹتے دنیا کی, یہ حال ہے خدمتگاروں کا, سلطان کا عالم کیا ہوگا. تو جب یہ غلاموں کو اللہ اپنے محبوب کے غلاموں کو اللہ مددگار فرما رہا ہے, تو پھر حضور کو اگر ہم مددگار کہیں اور دیگر انبیاء کرام کو مددگار کہیں تو اس میں کفر و شرک کی جیسی کیسی بات ہو سکتی ہے. اب اگر یہ لوگ کہیں کہ نہیں ہم تو اللہ ہی کو مددگار مانیں گے, اس کے علاوہ کسی اور کو مددگار ماننا کفر و شرک ہے, قرآن کے خلاف ہے. اگر کسی مسلمان کو یہ بہکانے کی کوشش کریں تو آپ صرف اتنا سوال کریں, آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنے ملاؤں کو مانو گے کہ اللہ کی مانو گے. تمہارے ملاؤں نے لکھ دیا, اسماعیل دہلوی نے لکھ دیا کہ یہ عقیدہ شرک ہے, باقی گمراہوں نے لکھ دیا کہ یہ عقیدہ شرک ہے. کسی اور کو ولی کہنا, ولی کا معنی مددگار, کسی اور کو ولی کہنا, کسی اور کو مددگار ماننا یہ شرک ہے, تمہارے ملاؤں نے تمہارے پیروں نے کہا ہے. لیکن اللہ تو اپنے بندوں کو ولی کہہ رہا ہے, اللہ تو اپنے بندوں کو مددگار کہہ رہا ہے, تو جس کو اللہ ولی اور مددگار کہہ رہا ہے آپ اس کو ولی مددگار مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے قرآن مقدس کی آیت ہے, صراحت انکار کرنے کی جرات نہیں کر سکتے وہ, تو وہ یہی کہیں گے, وہ یہاں پر پھنس جائیں گے, یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہاں جس کو اللہ نے ولی کہا ہے ان سے پوچھیں, جس کو اللہ نے ولی کہا مددگار کہا آپ اس کو ولی مددگار مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ اگر وہ یہ کہے ہاں ہم اللہ کا اللہ نے جس کو ولی اور مددگار کہا ہم بھی اس کو ولی مددگار مانتے ہیں, تو اب یہی آیت کلمہ پیش کریں جس میں اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنے رسول کو ولی کہا ہے یعنی مددگار کہا ہے, اپنے نیک بندے کو ولی کہا ہے یعنی مدد کرنے والا کہا ہے, اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں یعنی اللہ اپنے محبوب کا مددگار ہے, جبریل علی مددگار ہیں, صالح المؤمنین مددگار ہیں, تمام فرشتے مددگار ہیں, تو یہ اللہ نے مددگار کہا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ رسول اللہ کو مددگار مانے, اللہ کے پیغمبروں کو مددگار مانے, اور اللہ کے دیگر نیک بندوں کو بھی مددگار مانے. یہ تو مخصوص قسم کی مدد تھی, کہ جو مخصوص قسم کی مدد ہے وہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ اور دیگر انبیاء کرام اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ خاص ہے, اور عام قسم کی جو مدد ہوتی ہے تو یہ عام قسم کی مدد ہے تو ہر مومن دوسرے مومن کے مددگار ہے, ہر مومن دوسرے مومن کا تعاون کرنے والا ہے, اور یہ فیصلہ بھی قرآن مقدس نے کر دیا ہے. چنانچہ اللہ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, تو مومن مرد اور مومن عورتوں میں سے بعض بعض کے مددگار ہیں, مومن عورتیں اور مومن مرد یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں. تو عام قسم کا جو تعاون ہوتا ہے اور عام قسم کی جو مدد ہوتی ہے اس میں ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے, اور اس کا فیصلہ قرآن مقدس میں کر دیا گیا ہے. تو اس طرح کی متعدد آیتیں ہیں جس میں اس عقیدے کو واضح کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی صاحب انصاف اپنے آپ کو اپنے پروں کار لا کر مطالعہ کرے تو کبھی بھی انکار نہیں کر سکتا اس عقیدے پر, اس عقیدے کا کبھی وہ انکار نہیں کر سکتا ہے. اب سورہ توبہ کے اندر ایک آیت کریمہ اور ہے جس سے حضور کی عظمت کے جلوے نظر آتے ہیں. وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا خود من اموالہم صدقۃً تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. اے محبوب آپ ان کے اموال میں سے زکات لے لیں، زکات دے کر ان کو پاکیزہ کر دیں، ان کو گناہوں کی گندگی سے دور کر دیں، پاک کر دیں، اور ان کے لیے دعا کریں. یقیناً آپ کی دعا ان کے لیے اطمینان قلبی کا سامان ہے، آپ کی دعا سے ان کو سکون میسر ہو جائے گا. تب اس آیت کریمہ میں آپ غور فرمائیں. اچھا، اس آیت کریمہ کی تشریح سے پہلے میں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بنا کے بتا دیتا ہوں آپ کو. اس یہ آیت کریمہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 ہے. آیت نمبر 103 اس سے پہلے آیت نمبر 102 میں اللہ نے فرمایا درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا فسوف عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان يتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم. یہ آیت کریمہ ہے. یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی اس کو آپ ملاحظہ سماعت فرما رہے، اس کے بعد مطلب بالکل واضح ہو جائے گا. غزوہ تبوک میں جو مسلمان حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے نکلے تو بہت سے لوگ جہاد میں شریک نہیں ہوئے. جو لوگ شریک نہیں ہوئے ان کے دو گروہ تھے. کچھ لوگ منافقین تھے جو زبان سے اپنے آپ کو مومن کہتے تھے لیکن حقیقت میں وہ کافر تھے، منافق تھے. اور انہی منافقین کی جماعت میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے، انہی جو لوگ منافقین نہیں گئے تھے ان کے ساتھ کچھ مسلمان بھی دلی نہیں جا سکے تھے. 10 مسلمان ایسے تھے جو منافق نہیں تھے، وہ پکے سچے مومن تھے. لیکن ماں کی محبت میں، مصروفیات میں ایسا، دنیا کے کاموں میں ایسا مصروف ہو گئے کہ جہاد میں وہ شریک نہیں ہو سکے. 10 مسلمان تھے. حضرت ابو لبابہ جن کا نام لیتا ہے، کعب بن مالک ہیں. اس طرح کے 10 صحابی ایسے تھے جو جہاد میں شریک نہیں ہو سکے. اور جب غزوہ تبوک سے حضور واپس آئے تو ان 10 صحابیوں کو بڑا رنج و غم ہوا، بڑا افسوس ہوا، ندامت کے آنسو بہائے. اور ان میں سے 7 لوگ آئے اور مسجد نبوی میں پہنچے اور رسیاں لا کر مسجد نبوی کے ستون سے اپنے جسموں کو باندھ دیا. اور یہ قسم کھائے، خدا کی قسم، جب تک حضور ہم سے راضی نہیں ہو جائیں گے اور حضور ہمیں آ کے خود نہیں کھولیں گے تو ہم یہیں بندھے رہیں گے، ہم یہاں سے کھلیں گے نہیں. وہ لوگ آئے اور اپنے جسموں کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا. اب حضور تشریف لائے، ان کے پاس سے گزرے تو حضور نے دیکھا، پوچھا یہ کون لوگ ہیں، ان کا جرم کیا ہے، یہ اپنے آپ کو ستون سے کیوں باندھے ہوئے ہیں؟ تو صحابہ نے بتایا یہ لوگ حضور غزوہ تبوک میں جہاد میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اب ان کو افسوس ہو رہا ہے، یہ ندامت کے آنسو بہا رہے ہیں اور انہوں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک آپ انہیں معاف نہیں فرما دیں گے تب تک یہ اپنے آپ کو کھولیں گے نہیں، چاہے ایسے بنے بنے ان کی موت واقع ہو جائے، یہ یہاں سے کھلیں گے نہیں جب تک حضور آپ ان کی توبہ قبول نہیں فرمائیں گے اور ان کو معاف نہیں فرما دیں گے. جب حضور نے سماعت فرمایا تو حضور نے کہا خدا کی قسم، جب تک اللہ ان کو معاف نہیں فرما دے گا اور اللہ ان کو کھولنے کا حکم نہیں دے گا تب تک میں ان کو کھولوں گی نہیں، ایسے بندھے رہیں گے. اس کے بعد اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحیم. اور دوسرے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا ہے، جنہوں نے اپنے گناہوں کو قبول کر لیا ہے اور انہوں نے نئے کاموں کے ساتھ برے عملوں کو ملایا ہے. ان قریب اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، یقیناً اللہ بخشنے والا، معاف فرمانے والا ہے. جب اللہ نے توبہ قبول فرمائی تو حضور نے کھولنے کا حکم دے دیا، ان لوگوں کو کھول دیا گیا. اس کے بعد یہ لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے، اپنی دعا لے کر کے آئے، کہا یا رسول اللہ، یہ وہ دولت ہے جس کی محبت میں ہم لوگ جہاد میں شریک نہیں ہو سکے تھے، جس کی محبت میں قریب تھا کہ ہم لوگ ہلاک ہو جاتے. حضور اس دولت کو قبول فرما لے. حضور نے فرمایا اللہ نے تمہاری دولت کو قبول کرنے کا ہمیں حکم نہیں دیا ہے. تب آیت کریمہ نازل ہوئی خود من اموالہم. اے میرے محبوب، ان کی دولت سے آپ زکات کا مال وصول کر لیں جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک و صاف کر دیں، ان کی دولت کو گناہوں کی گندگی سے پاک کر دیں. اب یہاں پر عقیدہ اہل سنت ملاحظہ فرمائیں اور صحابہ کرام کا عقیدہ ملاحظہ فرمائیں. مفسرین فرماتے ہیں یہ 7 حضرات حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہا حضور مجھے معاف فرما دیں، حضور میری توبہ قبول فرما دیں، حضور آپ مجھ سے راضی ہو جائیں. اگر صحابہ کرام کا عقیدہ یہ ہوتا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی مدد نہیں مانگی جا سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی بارگاہ میں ہاتھ نہیں پھیرا جا سکتا ہے، تو حضور کی بارگاہ میں کیوں آتے؟ وہ توبہ کرتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور کہتے اللہ مجھے استقامت عطا فرما، اے اللہ تاکہ دوبارہ ہم سے بھی کبھی کوئی غلطی سرزد نہ ہونے پائے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما, لیکن وہ حضور کے بارگاہ میں آئے, حضور سے فریاد کی ہے کہ حضور آپ مجھے گناہوں سے پاک کر دیں, حضور آپ مجھے گناہوں کی گندگی سے دور فرما دیں. اگر یہ عقیدہ شرک ہوتا تو اللہ نے جب آیت کریمہ نازل فرمائی تھی تو اللہ فیصلہ فرما دیتا, اب میرے محبوب یہ لوگ آپ کی بارگاہ میں کیوں آئے, مگر مانگنا تھا تو مجھ سے مدد مانگتے اور ہاتھ پھیلانا تھا تو میری بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتے. یہ آپ کی بارگاہ میں آ کے مشرک ہو گئے ہیں, آپ ان سے توبہ کروائیے, دوبارہ کلمہ اسلام پڑھائیے, ان کو مذہب اسلام داخل فرمائیے. اللہ نے نہیں فرمایا بلکہ اللہ نے ان کے اس عقیدے پر مہر لگا دی. اللہ نے فرمایا اے محبوب خود من اموالہم صدقہ, ان کے اموال سے صدقہ لے لے, زکاۃ لے لے, جس کی بنیاد پر آپ ان کے گناہوں کی گندگی سے دور کر دیں, ان کے گناہوں کی گندگی سے پاک و صاف فرما دیں. صحابہ کرام کے عقیدے پر اللہ نے مہر لگا دی اور یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ عقیدہ صحابہ کرام کا بھی عقیدہ ہے, اور یہ عقیدہ ایسا نہیں کہ صرف کفر شرک جیسی کوئی بات ہو. انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی گفتگو جاری رہے گی. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہم حضور کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور حضور کے غلامی کا پٹا ڈال کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ فاتحہ پڑھ لیں, تین مرتبہ.